دنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
1432 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، الحمدللہ سچ مچ ہم نے رمضان کو پا لیا اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج پہلا ہی دن ہے، اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کے قدر دان بنے، کوئی لمحہ ہمارا اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، زہ نصیب غفلت سے بھی ہم بچے رہیں۔ اور سونے کو غفلت سے بچانے کی صورت یہ ہے کہ جب بھی سوئیں تو یہ نیت کریں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں، تو یہ سونا بھی ہمارا پھر غفلت شمار نہیں ہوگا، یہ سونا ہمارا عبادت شمار ہوگا کہ عبادت پر قوت حاصل کرتا ہوں۔
بجانے کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی آدمی میں کوئی برائی ایسی پائی جائے، وہ برائی بری ہو، وہ ایسا کام کرتا ہو لیکن اس کی غیر موجودگی میں دو انسان یہ باتیں کریں کہ وہ واقعی ہے فلاں آدمی برائی والا کام کرتا ہے، وہ برا ہے، تو کیا بابا جانی وہ جو بات کرتا ہے وہ غیبت کہلائے گی؟
ظاہر ہے وہ غیبت کی تعریف یہی ہے کہ جب کسی میں برائی موجود ہو، اس برائی کو اس کی غیر موجودگی میں، اس کے پیٹ کے پیچھے، یا وہ نہ سنے، اس طرح بیان کرنا، برائی بیان کرنے کے طور پر، تو یہ ہے غیبت۔ یعنی کسی مسلمان میں موجود خامی کو، عیب کو، برائی کو بطور برائی پیچھے سے بیان کرنا، یہ ہے غیبت۔ تو جو سوال کیا نا، اس میں تو غیبت کی تعریف پر وہ سوال صادق آ رہا ہے کہ وہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی نہ ہوتی، اس کے باوجود یہ بیان کرتے تو یہ تہمت ہوتی، اور تہمت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Question was asked that if two people are talking about someone and they're discussing a particular fault about that person, and that fault is there in that person, it's not a lie or it's not a false accusation, would this be regarded as ghibat or backbiting? Bapa Jan has replied that indeed this is the definition of ghibat, that when you criticize someone, when you criticize a Muslim or talk bad about him regarding a particular habit or regarding a particular thing which is in him and it is bad, and you talk behind his back, this is called ghibat and this is regarded as backbiting. And if that particular fault is not there in him, then this would be a false accusation, bohtan, which is more serious than this. Sallu ala al-habib
sallallahu ta'ala ala Muhammad.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ منگل والے دن کپڑوں کی کڑھائی کرنا کیا منع ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کہنے کی بھی سب عادت ڈالیے تو 10 نیکیاں مزید بڑھ جائیں گی. کپڑوں کی کڑھائی کے بارے میں تو نہیں پڑھا، البتہ کٹنگ جس کو بولتے ہیں، کپڑا قطع کرنا، کاٹنا، یہ تو اس کو منگل کے بارے میں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ منگل کو جو کپڑا قطع ہو وہ جل جائے گا، ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا، یہ اس کے لیے خطرہ ہے. کڑھائی میں اور قطع کرنے میں فرق ہے. تو قطع کرنے کو، قطع کرنے پر کڑھائی کرنے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. A question was asked that can we do the work of embroidery on clothes on Tuesday? The answer is that no way the work of embroidery has been mentioned or criticized, but to cut the cloth, it's mentioned in Malfuzati Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu that any cloth that is cut on Tuesday, it would be stolen or it would be drowned or it will be burnt. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala.
Achha, yahan ek mazaat kar do. کہ منگل کو کپڑا کاٹنے سے جل جانے، ڈوب جانے یا چوری ہو جانے کا جو اندیشہ ہے تو اس عبارت سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ منگل کو جو کپڑا کاٹے گا گناہ گار ہو جائے گا یا منگل کو کپڑا کاٹنا ناجائز ہے، یہ مراد نہیں ہے. بس یہ کہ منگل کو کپڑا کاٹنا مناسب نہیں ہے، نہ کاٹا جائے، یعنی کہ فقی مسئلہ اس طرح بنے گا، حرام ناجائز وغیرہ کہیں یہ مبلغ بولنا شروع نہ کر دیں. ناجائز نہیں ہے، جائز ہے کاٹنا، وہ نقصان ہے، بہتر یہ کہ منگل کو نہ کاٹے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
A further explanation was given by Amir Ahl Sunnat that what is said here about the cloth which is cut on Tuesday, it would be drowned or it would be stolen or it would be burnt. This does not mean at all that cutting cloth on Tuesday is not permissible or it is not jais. That's not what is meant. So please keep that in mind. Sallu ala al-habib
sallallahu ta'ala ala Muhammad.
السلام علیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال ہے کہ پیشاب کرنا اور نہانے والی جگہ ایک ساتھ ہو تو اس میں غسل ہو سکتا ہے؟
نہ کہ غسل خانہ اور جو آج کل اٹیج بات ہوتے ہیں شاید اس کے بارے میں یہ سوال کیا ہے. ہاں ذرا غسل تو وہاں ہو جائے گا لیکن آج کل اب یہ رواج ہے، اب اس کا کوئی حل کیا کریں. وہاں نقصان جو ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ بھلے وہ اٹیچ بات ساتھ ہے اور وہ جان آ رہا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے جگہ، پھر بھی وہاں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو یہ کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو جن اعضاء پر پانی بہے گا وہ پاک ہوں گے گناہوں سے، اور اگر بسم اللہ پڑھ لیں گے تو سارا بدن جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوگا. ایک تو یہ فضیلت سے محروم ہی ہوگی، دوسرا یہ کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ اگر پڑھیں گے تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اس فضیلت سے محروم ہی رہے گی. اور بسم اللہ پڑھنا حنفیوں کے نزدیک سنت ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ حمام میں نہ بسم اللہ پڑھ سکیں گے. اچھا، پھر وضو میں ہر عضو دھوتے وقت دعائیں ہیں، دعائیں نہیں یاد تو درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھنا افضل ہے دعا کی جگہ، तो अब वो भी नहीं पढ़ सकेंगे क्योंकि वो साथ में लेटरीन है, मौज़ाए नजासत बोलते हैं, तो नजासत डालने की जगह है वो, तो वहाँ ये सब महरूमियाँ रहेंगी। इस्तिंजा खाने से बाहर निकले तो अंदर ही अंदर रहे, तो इस्तिंजा खाने से बाहर निकलने की दुआ भी नहीं पढ़ सकेंगे, तो इसलिए ये अलग होना चाहिए। अब इसका मैंने सिस्टम ये किया है मुफ्ती साहब से मशवरा करके, अटैच बात तो होते हैं, तो साथ में एक दरवाज़ा लगा लिया है स्लाइड का दरवाज़ा, ताकि वो बिस्मिल्लाह जिक्र अस्कार आदमी वजू के पढ़ तो सके। यहाँ भी यही किया मैंने, अपने घर में भी यही किया। तो अगर हमाम में आपके गुंजाइश हो ना, थोड़ा खर्चा करें, 2-5 हज़ार रुपये खर्चा होगा, और कोई हल्का फुल्का दरवाज़ा, कपड़े का पर्दा या प्लास्टिक का पर्दा नहीं चलेगा, ये बाकायदा इसको अलग नहीं करेगा। दरवाज़ा जब लग जाएगा ना तो ये गोया अलग हिस्सा हो जाएगा इसका, ये इस्तिंजा खाना या हमाम का हिस्सा अलग हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक है ना, मजबूत पार्टीशन हो जाएगा। पर्दे प्लास्टिक के आते हैं और ये इससे पार्टीशन मजबूत नहीं होता, दरवाज़ा होना चाहिए, तो ये लगवा ले। अगर आप इन्हें कह, ये इतना बड़ा खर्चा नहीं, आम आदमी मुतवसित आदमी भी कर सकता है, इसके लिए कोई मालदार हो तो ही कर सकता है, वो जज्बा हो तो गरीब आदमी भी कर सकता है, बात जज्बे की है। एक दुरूद शरीफ जो है ना, एक दुरूद शरीफ पढ़ने से महरूमी जो है ना, ये एक तरफ है और सारी दुनिया का खजाना एक तरफ है, ने सारी दुनिया के खजाने से महरूमी ये कोई महरूमी नहीं है। एक दुरूद पाक पढ़ने से महरूमी जो है ना, ये बहुत बड़ी महरूमी है। अभी बहुत हैरत हो रही है, लेकिन ये मरने के बाद मेरी ये बात समझ में आ जाएगी सबकी, बंदा मतलब यानी कि उस वक्त को याद करेगा जो अल्लाह की याद के बगैर गुजर गया, और इस पर अफसोस करेगा, मैंने इतना क्यों नहीं कमाया इस पर कोई अफसोस नहीं करेगा, फुला फुला वक्त मैंने अल्लाह की याद क्यों नहीं की, दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ा, जिक्रुल्लाह क्यों नहीं किया, इस पर पछताएगा, मुझे इतना बड़ा चांस मिला था, इतनी बड़ी लाट मिल रही थी, मैंने वो क्यों नहीं खरीदी, इस पर नहीं पछताएगा वो। तो दौलत का मरने के बाद क्या काम है। والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
आका जी बारगाह में अर्ज है कि आजकल जैसे ईद की नमाज वगैरह होती है तो इमाम साहब नियत बताते हैं, और साथ साथ में आखिर में ये भी कहते हैं कि जो इमाम की नियत वही मुक्तदी की नियत, इस तरह भी नियत कर ले, तो इस तरह नियत करना कैसा।
वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। हाँ, वो कर सकते हैं कि जो इमाम की नियत है या इमाम की जो नमाज है वही मेरी नमाज है, इस नियत से भी अगर नमाज में शामिल हो गया तो ये नियत भी दुरुस्त है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि।
सलाम वालेकुम।
वालेकुम
अस्सलाम। मेरा नाम है अरबाज, मैं पीर कालोनी, पीर कालोनी की तरफ से, वो पीर कालोनी की तरफ से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मोर के पंख को कुरान शरीफ में रखना गुनाह है या सवाब है। बाबा जान सलाम वालेकुम।
मोर के पर को कुरान पाक में रखना सवाब है या गुनाह है। सुभान अल्लाह, भाई हमने बचपन से देखा है कि मोर का पर कुरान पाक में रखते हैं, अब ये क्यों रखते हैं ये नहीं पता, शायद इसलिए खूबसूरत बोलते हैं। हाँ, वो खूबसूरती की वजह से मोर के पर को ये सआदत मिली है कि ये कुरान पाक की जीनत बनता है। अब ये इसको मुबाह कहेंगे और क्या, इसको बेअदबी भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो उर्फ है इस पर, और इसको बेअदबी कोई भी नहीं कहता, तो वो जितने सफ़े पढ़े तो उसकी निशानी के लिए इसको रखते हैं। तो इसमें अगर कोई अच्छी नीयत की तरकीब हो जाए तो सवाब मिल जाएगा, वरना ये मुबाह है। अच्छी नीयत निकालोगे सवाब बन जाएगा। ये नहीं, ये रखते हैं याद के लिए। अब मोर के पीछे की इसमें क्या तख़सीस, कोई चीज भी रख सकता है, जीनत भी नहीं आती, वो तो अंदर छुप जाता है। ये भी नहीं पता होता, हमने तो बचपन से देखा है, तो भेड़ चाल बस, पर नियत हो ना, जो नियत बन पाए और जमे
बात, वो आप वाली समझ में आती है खूबसूरती। اب خوبصورت ہوتا ہے اور اس لیے رکھتے ہیں, اس لیے شاید رکھتے ہوں,
اس لیے کسی نے ایجاد کیا ہوگا, کیونکہ ہم بھی بچپن میں رکھتے تھے, ہم کو پتا ہے نا, تو ہم کو تھوڑی پتا ہوتا تھا کیوں رکھتے ہیں, آپ بھی رکھتے ہوں گے, تو کوئی نیت یا کیا کیوں رکھتے ہیں یا اس کو کیوں ایسی سعادت حاصل ہے مور کو, سمجھے, یہ اللہ بہتر جانے. مور ایک بہت خوبصورت پرندہ ہے, بس وہ حلال پرندہ ہے, کھا سکتے ہیں اس کا گوشت, لیکن کون, میں نے تو کھایا ایک بار, انڈیا میں کھلایا تھا کسی نے, ہند کے دورے پر جب تھے نا, پہلے اس نے مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا ہے تو حلال ہی ہے, پہلے کھاؤ گے, میں نے کہا کیوں نہیں, الحمدللہ ہم نے کھایا تھا. کیونکہ وہ پنجوں سے شکار نہیں کرتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد علی اختر اتاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں اور میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بہت سے خصوصاً نوجوان ایسے ہیں کہ جو آج کل رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے اور کھلے عام کھاتے پیتے بھی ہیں, اور خصوصاً یہ یونیورسٹیز کے ہاسٹل میں اس طرح کا بہت دیکھنے کو ملتا ہے, تو بابا جان سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ جان بوجھ کے نہ رکھے تو اس پہ اس کی کیا وعید ہے, اور کیا اس پہ کفارہ بھی ہوگا یا اس کو قضا کرنی ہوگی, اور بابا جان مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے گا اور ہماری یونیورسٹی میں مدنی کاموں کے لیے بھی.
اللہ اللہ, نوجوان بھی روزہ نہیں رکھتے بہت سارے, اور بعض گھروں میں تو ایسے ماحول ہیں کہ کوئی روزہ نہیں رکھتا. ایک اس ٹائم بھائی میرے پاس آتے تھے بیچارے, بہت دیوانے تھے, وہ بیچارے بتاتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا, اور اب مجھے اس کا ذہن بنا روزہ رکھنے کا, بہت تکلیف ہوتی ہے, خود اگر اٹھ گیا تو اٹھ گیا اور اندھیرے میں ہی سحری کھانی ہے, بتی جلاتا ہوں تو گھر والے پھڈا کرتے ہیں, بولتے ہیں ہماری نیند خراب کرتا ہے. اچھا یہ گھرانہ بھی میمنوں کا گھرانہ, میمن گھرانہ اور اولڈ سٹی ایریا, نور مسجد میں جب میں امامت کرتا تھا وہاں میرا مقتدی تھا وہ لڑکا, وہیں قریب ان کا گھر تھا میمن گھرانہ. یہ بھی نہیں کوئی ایڈوانٹیج نے کیا بولتے ہیں ایڈوانس گھرانہ ہو, کوئی اربوں خربوں پتی جو بعض ہوتے ہیں, یا ایسے بھی نہیں, سادہ لڑکا تھا. ہمارے گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا, اور میں بھی اگر اٹھوں تو ہماری نیند خراب کرتا ہے, تو ایسے ہمارے گھر والے. تو اس طرح بہرحال یہ کہ کافی لوگ ایسے ہیں بیچارے جو روزہ نہیں رکھتے, البتہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت روزہ رکھتی ہے, مشاہدہ یہی ہے, میرا مشاہدہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ اکثریت روزہ رکھتی ہے. روزہ جب رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو ہمارے یہاں جیسے خود باب المدینہ میں سڑکوں پہ سناٹے ہو جاتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ, یعنی سب افطاریوں میں مصروف ہوتے ہیں, تو اس میں کئی ایسے بے روزہ بھی مروت میں چھپ جاتے ہوں گے, تو چونکہ اکثریت رکھتی ہے جبھی تو بے روزہ چھپ جاتے ہوں گے نا, اگر اکثریت نہ رکھتی ہوتی تو پھر یہ صورت نہ پیش آتی. تو میرا گمان ہے کہ اکثریت روزہ رکھتی ہوگی, اللہ اعلم. تو جو نہیں رکھتے وہ سخت گناہگار ہیں, روزہ نہ رکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہاں تک کہ ایک منظر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں کے ٹخنوں کی رگوں سے ان کو لٹکایا ہوا تھا اور ان سے خون بہ رہا تھا, اس طرح کی ایک روایت ہے اس مضمون کی. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے. تو جب وقت سے پہلے روزہ افطار کر لینا, یہ اتنا برا ہے, ظاہر ہے کہ روزہ نہ رکھنا بھی تو برا ہے, اور اس کا خدا جانے کیا عذاب ہوتا ہوگا. تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ روزہ رکھا کریں, کہ یہ فرض ہے, اس کا ترک بلا اجازت شرعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب تک جتنے نہیں رکھے, جتنے روزے انہوں نے نہیں رکھے, یہ فرض ہے کہ ان کی گنتی کر کے اس کی قضا کریں. اور ایک میں حکایت آپ کو سناتا ہوں, اس سے عبرت حاصل کریں کہ روزے کا احترام اس قدر اہم ہے. چنانچہ بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہتا تھا. ایک مرتبہ رمضان المبارک میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا. اس کے بیٹے نے کوئی چیز علانیہ طور پر کھانی شروع کر دی مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور خوب ڈانٹ کر کہا, تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا, ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں. والد نے کہا, میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں. اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا. کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا, تو مجوسی تھا, جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا, واقعی میں مجوسی تھا, آتش پرست تھا, لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا. اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک کا احترام کرنے والا ایک غیر مسلم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا, اور جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ احترام کو پامال کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی انہیں کہ محرومی کی بات ہے, وہ منحوس حرکت ہے. اول تو روزہ نہ رکھنا, یہی بہت بڑا جرم ہے. پھر مسلمانوں کے سامنے, روزہ داروں کے سامنے کھانا, یہ دوسرا جرم ہے. جی ہاں, جس کا روزہ ٹوٹ جائے نا, جس کا روزہ ٹوٹ جائے, مثال کے طور پر روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ اگر بھول کر پیٹ بھر کے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن روزہ یاد ہے اور وضو کر رہا ہے اور کلی کرتے کرتے, یعنی روزہ یاد ہے, کلی کرتے کرتے پانی حلق سے نیچے اتر گیا اور روزہ بھی یاد ہے, تو یہ روزہ ٹوٹ گیا. اگر وہ 10 دن کا جو سنت اعتکاف ہے آخری عشرے کا, اس اعتکاف میں اس طرح ہوا کہ کلی کرتے کرتے یاد ہونے کے باوجود پانی اتر گیا حلق سے نیچے, تو روزہ ٹوٹ گیا. تو جب روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا, اور اس کے اعتکاف کی بھی قضا ہوگی, روزے کی بھی قضا کرنی ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا, قضا کرنی ہوگی, کیونکہ جان بوجھ کر اس نے نہیں توڑا لیکن ٹوٹ گیا. یہاں تک کہ سویا ہوا تھا, مثال کے طور پر سین میں سو گیا اور بارش برسنے لگی, اور بعد منہ کھلا کر کے سوتے ہیں تو منہ میں پانی اتر گیا حلق سے نیچے, روزہ ٹوٹ جائے گا. نیند میں بھی پانی وہ پی لینے سے یا حلق سے نیچے اتر جائے گا, روزہ ٹوٹے گا. تو اب روزہ ٹوٹ گیا کسی کا, پھر بھی اس پر واجب ہے, رمضان کے روزے کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ سارا دن یعنی غروب آفتاب تک کچھ بھی نہ کھائے پیے. یہ رمضان ہے کہ اب روزہ ٹوٹ گیا تو مزے سے آپ وہ سب کے سامنے کھاتے پیتے, اور بلکہ اکیلے میں بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. نہیں, روزے کی طرح رہنا واجب ہے, اکیلے میں بھی کھائے گا تو گناہگار ہوگا. تو روزے کا احترام, رمضان کا احترام, تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو جو بے روزہ مجھے سن رہے ہوں, اللہ ان کو توفیق دے تو توبہ کی توبہ کر لیجئے. زندگی بہت مختصر ہے, ہو سکتا ہے آج ہی موت آ جائے, اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے قبر میں آگ بھڑکا دی جائے, سانپ بچھو لپٹ جائیں, کیا کرو گے؟ کوئی نہیں بچا پائے گا. توبہ کر لیجیے, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. توبہ کر لیجئے, جتنے روزے ترک کیے ان کا حساب بھی کر لیجئے اور ان کو قضا کر لیجئے. آپ کو ابھی یوں لگے گا یار اتنے سارے کیسے قضا کروں گا, آپ کو ہمت تو کیجئے. شروع میں کوئی کام دشوار ہوتا ہے, نفس و شیطان بھی آڑے آئیں گے, پھر عادی ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ, زیادہ مشکل نہیں ہے, آپ کر لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب یہ ہماری انگلش کنٹریز جتنی ہیں اس میں بھی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ فرض روزے قصدن نہیں رکھتی. بہت زیادہ خیر نہیں کہوں گا لیکن ایک تعداد ہے جو یہ اس میں مطلب مبتلا ہے. اگر کچھ شارٹ بریف ہو جائے ان کے لیے بھی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The few question and answers that took place here, inshallah I will mention them briefly. The question was asked that can we make ghusl at a place where toilet and bathroom are together? Amir al-Sunnah has replied that the ghusl would be done but one would be deprived from many blessings. For example, at such place you cannot read bismillah or many other duas. Therefore, Amir al-Sunnah has given Madani Mashwara that separate the toilet from bathroom by putting a door. So in this way you can still read the duas. And a question was asked that at the time of Eid, Imam tells the niyat of Eid, or sometime he says that you should say whatever Imam is making the niyat, I'm making the same niyat. The reply is that yes, that is also correct. Another question was asked that sometimes we keep a feeder of peacock in Quran Kareem, whether it has a sawab or sin. Amir al-Sunnat has replied that there is no sawab or sin in it. It is mubah, mean it is allowed. One can keep it. Another question was asked that especially youngsters, the youth in universities and in many other places, they do not fast in the month of Ramadan. What is the warning for them? The reply was given that it's very unfortunate, not just the youth, but many households, even many elders do not fast. An incident was mentioned of a young man who reported to Amir al-Sunnat that his whole family does not fast. But the observation is that majority of the Muslims, they do fast in the month of Ramadan. Those who respect the month of Ramadan, they can get the benefit, even if they are not Muslims. An incident is mentioned that in Bukhara there was a fire worshipper. He went into the marketplace of Muslims and he saw his son started eating during the day. He smacked him and he told him, you should be showing respect towards the Muslims because it is their month of fasting. The child said to the father that, oh dad, you also eat. He said, yes, I do eat, but I eat in the house. I do not come out and eat in front of the Muslims. I show respect to their month of fasting. And when he died, somebody saw him that he was in the Jannat, and that person asked him, how come you got into Jannat? He said, because of showing respect to the month of Ramadan, at the time of death, Allah subhanahu wa ta'ala blessed me and I became Muslim, and on top of that, he granted me Jannatul Firdaus. So those who do not respect the month of Ramadan, those who do not fast while they do not have any shari excuse, there are many serious warnings for them in Ahadith Mubarakah. So they should repent, make tawbah, and all those fasts which they have missed out, they must recover them by keeping qaza of those fasts. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to follow the instructions of اللہ عز و جل and his beloved نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عماد الطاہری آزاد کشمیر بن بربر نالا سے بات کر رہا. میرے اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر ہم نفلی روزوں کو رمضان کے علاوہ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ تم نے روزہ رکھا ہے تو ہم اسے کیا جواب دیں؟
ہاں کہہ دیں, کیونکہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے اور بعض اوقات ایسی ٹال مٹول کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کی باتیں نہ کی جائے کہ ظاہر ہو جائے کہ روزہ رکھا ہے اور بیچارہ چھپانا چاہتا ہے, یہ بھی ریاکاری ہے. بہر شریعت میں اس کی مثال دی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان عبدالستار عطاری مرکز لولیا مالکی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. یعنی بابا جان آپ کے مدنی مذاکرے اور سحری اور افطار کے مناظر اور مناجات کے مناظر مدنی چینل پر دیکھ کر دل میں بڑی حسرت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ 30 دن کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی جائے. کیا تنظیمی ذمہ دار کو اپنے شہر چھوڑ کر آپ کے پاس آ کر اعتکاف کرنے کی اجازت ہے؟ اگر اجازت نہیں تو پھر آپ کی رضا کس نے؟ اور رمضان المبارک کی اچھی اچھی نیتیں بھی اگر کروا دیں تو مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنظیم ذمہ دار جو ہیں, ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے تو مدنی کام کرنے کا سیزن ہے نا. جیسے کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کا سیزن آتا ہے, جیسے درزی ہیں تو درزیوں کا سیزن ہے. درزی اعتکاف نہیں کر سکتے, ان کے لیے بہت مشکل ہے کوئی اتنی بڑی قربانی دے اور درزی اعتکاف میں بیٹھا ہو. رواں درزی ہیں, سابقہ درزی نہیں. ابھی یعنی کہ درزی کر کام تھا اور اب وہ اتنے چینج کر لیا, اب دوسرا کام کر رہا ہے اور اس میں اس کو ٹائم مل گیا, آ گیا تو آ گیا. جس کی ٹیلر ماسٹر ہو اور برابر اس کی دکان سجی ہوئی ہے اور گاہکوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, وہ لگا میں تو اعتکاف کرتا ہوں, کوئی نہیں کرے گا, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کہ اس کا سیزن ہے. تو اسی طرح جو دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہے, ہاں وہ غلط فہمی میں کسی کو دوسرے ذمہ دار نے بنا دیا ذمہ دار تو اس کو نہیں کہہ سکتے اپنے, وہ ہے ہی غیر ذمہ دار, دونوں غیر ذمہ دار ہیں. پھر تو جو ذمہ دار ہے وہ تو آپ کو پتا مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بھی ان دنوں نہیں جاتے. 11 مہینے ٹھیک ہے مدینہ شریف کی حاضری دیں, رمضان المبارک میں چونکہ بے شمار بے نمازی مسجدوں میں آ جاتے, رمضان میں نماز پڑھتے اور دین کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, تو ان کو سارے سال کا نمازی بنانا ہوتا ہے. اور اعتکاف میں بھی نئے نئے بے شمار آتے ہیں, جو بے نمازی بھی ہوتے ہیں بیچارے اور بالکل جوش میں آ جاتے ہیں, تو ان پر بھی انفرادی کوشش کرنی ہوتی ہے اور مدنی حلقے سنبھالنے ہوتے ہیں اور سب کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ بیچارے جو ہے نا جو ذمہ دار ہیں, جو واقعی ذمہ دار, واقعی تو بہت سارے ذمہ دار چلے جاتے ہیں جو خالی نعرہ لگاتے ہیں کہ فرمان پر جان بھی قربان ہے, باقی وہ ذرا بھی وہ نفس قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ چلے جاتے ہیں مدینہ شریف حاضریاں دیتے. ثواب کا کام ہے, بہت بڑی سعادت ہے, کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لیکن میں بڑے ثواب کا کام بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان کو نمازی بنانا, مسجدوں میں لانا اور گناہوں کو برائیوں کو مٹانا, کہ اس ان دنوں میں آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ افضل ترین کام ہے, بہت افضل کام ہے. میں خود بھی اگر مدینہ شریف چلا جاؤں, سارا رمضان وہاں گزاروں, تو میری خوش فہمی ہے کہ شاید اتنے اسلام بھائی اعتکاف میں نہ بیٹھے, کم ہو جائے. تو اب میری اس کوشش کی وجہ سے اگر کچھ نمازی نکل آتے ہیں, کچھ گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں, کچھ علم دین کچھ اسلام بھائیوں کا حاصل ہو جاتا ہے, تو یہ میرے لیے بہت بڑا انشاءاللہ ذخیرہ ہوگا ثواب کا. اور میں عمرہ شریف کروں گا, مدینہ پاک کی حاضری دوں گا, یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے, لیکن کیا وہ میری ذات کو اس سے فائدہ ہوگا؟ اور اپنی ذات کو جس سے فائدہ ہو نا, اس عمل سے افضل عمل وہ ہے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. یہ اس کو ایک تو ہے تعدی, اور اصطلاحیں دو ہیں نا, لازم اور متعدی. تو مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن, تفسیر نعیمی جلد 4 صفحہ 72 پر فرماتے ہیں, لازم سے متعدی افضل ہے. یعنی صرف اپنے آپ کو نفع پہنچانے والے کام سے وہ کام افضل ہے جس کا نفع دوسروں کو پہنچے. مثلا نیکی کی دعوت یا دینی تحریری کام ورد و وظائف سے افضل ہے کہ تبلیغ سے دوسروں کو نفع ہوتا ہے, جبکہ اوراد وغیرہ سے صرف اپنی ذات کو. اب میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں, آیت الکرسی بھی نہیں پڑھ پاتا, اور دعا ثانی کے لیے بھاگ کر آتا ہوں, اور اجازت امام صاحب سے طلب کی, اجازت یہ بیچارے دیتے نہیں ہیں, میں چپ ہو جاتے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ وہ خاموشی نیم رضا, یہاں کل رضا ہے بیچارے. تو میں کیونکہ اب اس میں مطلب دل جوئی کا میں انداز رکھتا ہوں کہ اب ایک مؤذن ہے, وہ اذان دیتا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, اور آپ ٹھک کر کے مائک پکڑ لو گے, آپ روبدار ہو. ارے میں تھوڑا بہت تو روبدار ہوں نا, کہ میں اگر مؤذن کو ہٹا کر میں مائک پکڑ لوں, یہ بیچارہ کیا بولے گا؟ وہ ڈرے گا کہ میری نوکری جائے گی. تو میرے کو اذان دینی ہے, تو میری کوشش ہوتی کہ میں اجازت دے لوں, کہ جب ایک کو مؤذن رکھا ہے اور میں لے لوں گا تو وہ ناراض بھی نہیں ہوگا, کسی کو بولے گا بھی, لیکن میں اس کو پوچھ لوں گا تو خوشی ہوگی. اب یہ کہ نماز پڑھاتا ہے, دعا ثانی اس کا بھی ہے کہ وہ کیا کہ حق ہے یہ لفظ بولے کیا بولے, وہ دعا ثانی کراتا ہے, امام ہمارے یہاں عرف ہے. تو اب ایک دم میں مائک پکڑ کے دعا ثانی شروع ہو جاؤں گا, بولے گا نہیں, ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ اس کو آئے. تو میں اس لیے اجازت لیتا ہوں, میری عادت ہے یہ, میں بچوں سے بھی اجازتیں لیتا رہتا ہوں بعض معاملات میں, اور یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ بھی یہ کیا کریں, دل جوئی کا ثواب بہت زیادہ. مسلمان کی دل جوئی ہوتی ہے, دل خوش ہوتا ہے اس سے. اور بعض اوقات ہمارے بغیر اجازت کے کام ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس سے آدمی کو ایزا پہنچ جاتی ہے, بولتا نہیں ہو, ہنستا رہتا ہے, لیکن اس کو ایزا پہنچی ہوتی ہے. ایزا کسی مسلمان کو پہنچنا یہ ہے بہت بڑا خطرہ. اگر حق تلفی کی ہے پھر تو وہ حرام ہے, مسلمان کی حق تلفی. مگر میں یہ نہیں کہتا کہ میں اگر فاتحہ ثانی پڑھ دوں تو ان کی حق تلفی ہو جائے گی, ناراض تو کیا ہوں گے بیچارے, محبت کرتے ہیں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اجازت لوں. یہ بیچارے کیسے بولیں گے آپ کو اجازت ہے, یہ میں بھی سمجھتا ہوں, میں لکھ کر اپنے دل کو منا لیتا ہوں, تو میں بھاگ بھاگ کراتا ہوں, اس سے مطلب نہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, ایک لگام بھی پڑی رہتی کہ مجھے جلدی جانا ہے, ٹائم ٹو ٹائم پہنچنا ہے, فاتحہ ثانی میرے کو پڑھنا ہے, اور اس طرح یہ کہ ثواب بھی جلدی زیادہ شروع ہوگا, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو میں یہ آیت الکرسی اور دیگر اوراد میرے اس میں سب چھوٹ جاتے ہیں, اگرچہ ان کی فضیلت بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے, لیکن وہ کام لازم ہے, یعنی اپنی ذات کو اس کا فائدہ ہے, اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ متعدی ہے, اس کام سے میری ذات کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے, ضمناً ہزاروں لاکھوں کو میں سمجھتا ہوں فائدہ ہو رہا ہے. دنیا میں کہاں کہاں اس کو مسلمان سن رہے ہیں, اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مدنی مذاکروں کے ذریعے الحمدللہ آئے دن غیر مسلم بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ اس رمضان میں بھی ہم ایسی خوشخبریاں سنیں گے, اللہ کی رحمت ہو گئی اور کوئی ایسا ہو گیا, ورنہ مدنی مذاکروں میں کبھی کبھی ایسی خوشخبریاں آتی ہیں, جو اس کے مدنی مذاکروں کے جو ہمارے پابند ہیں ان کو یہ واقعات پتہ ہوں گے کہ ایسا ہوا ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو تنظیمی ذمہ داران ہیں اگر یہاں اگر اعتکاب میں بیٹھ گئے کہ حلقہ آپ کے پاس ہے, علاقہ آپ کے پاس ہے, بڑی سطح کے ذمہ دار تو یہاں نہیں ہوں گے میرا گمان ہے, تو کہہ بھی نہیں سکتے کسی نے ان کو ذمہ دار بنا ڈالا ہو اور ہوں غیر ذمہ دار آگے بیٹھ گئے ہوں یہاں دیوانگی میں. تو یہاں آ کر آپ کی ذات کا فائدہ ہے نا زیادہ تر, کہ آپ کو مزہ آتا ہے, یہاں کیوں آتے ہیں؟ مزہ آتا ہے, وہ دوسرے شہر چھوڑ کر آ جاتے ہیں, مزہ آتا ہے, اور اپنے شہر میں وہ رونق نہیں ہوتی ان کے نزدیک, اس لیے مزہ نہیں آتا. اس لیے مہربانی کر کے اگر تنظیمی ذمہ دار آئے ہیں تو اپنے شہروں میں مدنی کام پر توجہ فرمائیں اور آئندہ بھی خیال رکھیں کہ اپنے اپنے شہروں میں اعتکاف کریں کہ جہاں آپ کے یہاں جو اعتکاف ہوتا ہے یہ تربیتی اعتکاف 30 دن کا آپ اس میں شریک ہوا کریں, اس کی رونق میں اضافہ کریں اور وہاں مدنی کام کریں. یہاں ماشاءاللہ بہت مدنی کام کرنے والے مل ہی جاتے ہیں, بلکہ جو ذمہ دار نہیں ہیں بعض غیر ذمہ دار, یعنی عنوان ہو کر کے ان کا منصب ان کے پاس نہیں ہوتا ذمہ داری کا, مگر وہ ذمہ دار سے بھی بڑھ کر ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ تو دیکھے بھالے ہیں میرے, یہ بھی دیکھے ہیں کہ ذمہ دار کو چلا وہ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ آگے ذمہ دار کا لیبل ہوتا ہے اور پیچھے اس کی مطلب وہ ہوتا ہے اور وہ اس کو مطلب چلا رہا ہوتا ہے, خود سامنے نہیں آنا چاہتا. ایسے ہوتے ہیں بعض ماشاءاللہ جذبے والے. تو اس طرح کے اس طرح بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وہاں اعتکاف کریں اپنے شہر میں, یہاں نہ آیا کریں تاکہ آپ دعوت اسلامی کا بہتر سے بہتر کام کر سکیں. یہاں الحمدللہ آپ کے سامنے رونق ہی رونق لگی ہوئی ہے, تو یہاں اگر 150 کم بھی ہو گئے تو خاص فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا. آپ اپنے شہروں میں یہ نیت کر لیں اور جلدی جلدی سیٹ بک کروائیں اور اپنے یہاں جو 30 دن کا اعتکاف ہو رہا وہاں چلے جائیں. 10 دن کے اعتکاف کی نیت کے بعد تو اب نہیں جا سکیں گے, اب بھی جا سکتے ہیں نفلی اعتکاف ہے, ہمت کریں انشاءاللہ. اس سے مجھے مطلب یعنی کہ زیادہ پتا چلے گا کہ بھائی فلاں چلا گیا اس طرح اپنے شہر میں مدنی کام کے حوالے سے, تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی انشاءاللہ. رمضان المبارک کی نیتیں پوچھی ہیں, یہ بھی اچھا سوال ہے سر. رمضان المبارک کا احترام کروں گا جیسا کہ مجھے حکم ہے کہ اس کا احترام کرنا ہی ہے, رمضان المبارک کا احترام کروں گا اور اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دوں گا. ویسے صحیح بات ہے کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے دیا جائے, اور آدمی کوشش کرے تو یہ ہو سکتا. آپ بولو گے استنجا خانے میں کیا ہوگا, کوئی استنجا خانے میں کیا ہوگا, وہ بھی ضائع نہیں ہوگا. آپ استنجا خانے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیں, مثلا نماز کے لیے پیشاب کرنے جائیں گے تو آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ نماز پر مدد حاصل کر رہا ہوں, بالکل مدد حاصل ہوگی اس سے کہ پیشاب زور کا لگا ہوا ہو شدت کا تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. سیدھے الٹے پاؤں سے داخل ہوں گا, سیدھے پاؤں سے نکلوں گا, دعائیں دونوں بار پڑھوں گا, جو کچھ خارج ہوگا اس کو دیکھوں گا نہیں, شرم سے نگاہیں نیچی رکھوں گا, سر جھکائے رکھوں گا, تو آنکھیں بند بھی کی جا سکتی تاکہ نظر نہ آئے جو نکل رہا ہے وہ. پھر یہ کہ گندی جگہیں جو ہیں اعضاء جو ہیں ان کو نہیں دیکھوں گا بلا ضرورت, سیدھا ہاتھ نہیں لگاؤں گا, چھینٹوں سے بچوں گا, استقبال و استدبار قبلہ سے بچوں گا, نہ قبلے کو نہ پیٹھ کروں گا نہ منہ کروں گا جبکہ ستر کھلا ہوگا اس صورت میں. تو اس طرح کی کئی نیتیں کی جا سکتی, جیسے کہ وہ آداب لکھے ہوئے وہ دیکھ کر آپ نیتیں کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا جو اب استنجا خانے کا وقت آپ کا یہ ضائع نہیں ہو رہا نا, اچھے جی نیتوں کے ساتھ آپ یہاں آئے, جلدی نکلوں گا یہ بھی نیت ہو, دیر لگانے سے تو بواسیر کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور دیر لگانا منع ہے, بلا ضرورت دیر نہ لگائے, اتنی بھی جلدی نہ مچائے کہ وہ ناپاک رہ جائے اور برابر طہارت بھی حاصل نہ کر پائے. کھانا یہ بھی مطلب یعنی کہ عبادت ہو جائے گا جبکہ نیت کرے کہ اس سے عبادت پر قوت حاصل کروں گا, ظاہر ہے کہ کھانے پر عبادت, کھانے سے عبادت پر قوت تو حاصل ہوتی ہے, ورنہ آپ ایک دو دن نہ کھائیں تو نمازیں پڑھ کے دکھائیں, پڑھیں گے بھی تو کس طرح آپ پڑھیں گے, آپ کو پتہ ہے کیسی پریشانی ہوگی, دل نہیں لگے گا. یہاں تک کہ اگر کسی کو بھوک کی شدت ہے, بھوک کڑک کر بھوک لگی ہے اور کھانا حاضر ہے اور جماعت بھی تیار ہے, اب پہلے کھانا کھا لے, چاہے جماعت چلی جائے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھ, یہاں تک کی رخصت ہے. تو اب یہ کھانا کیوں کھا رہا ہے, یہ نیت ہو کہ میں نماز پر مدد حاصل کرنے کے لیے, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں, یہ کھانا اس کا عبادت ہو جائے گا. جب بھی کھانا کھائے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھائے, چائے پیے تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے, صرف آدمی فریش ہوتا تھوڑا ہمت آ جاتی ہے, پانی پیئے پانی بھی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پیے، ابھی پانی نہیں پیا، منہ سوکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھایا، بدن کمزور، کمزوری محسوس کر رہا ہے، تو آواز بھی ایسی ذرا مزے کی نہیں نکل رہی، لیکن اس وقت جو ہم بھوکے ہیں یہ بھی ہمارا بھوکا رہنا عبادت ہے، کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں. تو طرح وہ مغرب کے وقت جو ہم پانی پئیں گے تو کیسے پھر مغرب میں طرح عصر میں جو کمزوری ہوتی ہے اور مغرب میں کمزوری نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ پیٹرول چلا جاتا تو گاڑی ذرا وہ گیئر میں آ جاتی ہے، ترکیب بن جاتی ہے. تو اس طرح یہ اچھی نیتوں کے ساتھ افطار کریں گے، اچھی نیتوں کے ساتھ تراویح پڑھیں گے، اچھی نیتوں کے ساتھ سوئیں گے، اچھی نیتوں کے ساتھ اٹھیں گے، اور تو انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. جب بھی فارغ وقت ملے گا سبحان اللہ کہتا رہوں گا، کہ رمضان المبارک میں سبحان اللہ کہنے میں عام رمضانوں کے رمضان کے علاوہ کے مقابلے میں 1000، جیسے دوسرے دنوں میں 1000 بار سبحان اللہ کہا، رمضان میں اتنا ثواب ہے. فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل کا فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو رمضان میں میں احترام کروں گا، گناہوں سے بچوں گا، گناہوں سے تو ہمیشہ بچنا ہے، نیکیوں میں حرص پیدا کروں گا، بڑھا دوں گا، تلاوت کروں گا، مدنی مذاکرے اٹینڈ کروں گا. اگر یہاں نہیں ہے تو مدنی چینل پر سن سکتے ہیں، مدنی چینل پر مدنی مذاکرے سنوں گا، اور جو فجر میں مدنی حلقہ دکھایا جاتا ہے وہ دیکھوں گا، سنوں گا. اس کے علاوہ دیگر جو مدنی چینل پر سلسلے ہیں وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھوں گا، کہ ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے نا ثواب رمضانوں میں. تو اس طرح اچھی اچھی نیتیں کریں، مسلمانوں کو افطار کرواؤں گا، ایثار کروں گا. کہ اب مسجدوں میں تھال لگائے جاتے ہیں افطار کے لیے، تو اچھی جو عمدہ چیزیں ہوتی وہ آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سرکا لوں، تو اس کو قصدن نہ اٹھائے اس نیت سے کہ میرا اور کوئی بھائی کھا لے گا، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا، یا اس کو پیش کر دے، مگر اصرار نہ کرے کہ ہو سکتا ہے آپ جس کو پیش کر رہے ہیں وہ اس کو اس کے لیے طبعاً موافق نہ ہو، پرہیزی ہو اس کی، تو اس کو انہیں پیش کریں کہ آپ قبول فرمائیں، یہ کھا لیجیے، وہ نہیں کھاتا تو پھر اصرار نہ کریں اس کو. یا آپ ایسے روبدار ہیں کہ آپ بولیں گے تو بیچارے کو مر کھپ کے کھانا ہی پڑے گا مروت میں، تو پھر بولیں ہی نہیں، اس کو صلاح ہی نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں تو وہ کھائے تو ٹھیک ہے، آخر تک وہ نہیں کھاتا تو پھر ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کھا لیں. یہ مشورے ہیں میرے، کیونکہ وہ کھانے کے موقع پہ ہرس میں نے بہت بہت دیکھی ہے، یہ لاکھ میں بولتا رہوں نا، لیکن سب سے کامیاب ترین حلقہ جو ہے نا وہ کھانے کا، 112% کامیاب حلقہ. مدنی مذاکرے کے لیے آپ سے مشورہ کرنا پڑا کہ صبح کریں گے رات کو کریں، کتنے سو گئے تھے، کیا ہے کوئی کھانے کے ٹائم بھی سو جائے، مغرب کے پاس سو جائے، چیخ نکل جائے چیخ، نہیں نہیں ہم نہیں سوئیں گے، مدنی مذاکرے کے ٹائم پہ سو جائیں گے، تو سو ہی گئے سونے والے، اب بھی سوئے ہوئے مگر تعداد کم ہے، بیچارے نہیں برداشت ہوا ہوگا، سو گئے. تو یہ ان پر اب آپ نے انفرادی کوشش کرنی ہے، جو سو گئے کہ اپنے احتکاب میں سونے کے لیے نہیں آئے، ہم نے دھرنا مارا، یہاں معتکف دھرنا مارتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو بخشوا کے جاؤں گا تجھ سے، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تیرا کرم بہت بڑا ہے، مجھے بس کرم کر دے، بخش دے، میری مغفرت کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.